بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم، اس نئے وقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دین و دانش کے ایک اور لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہوا کرتا تھا اتوار کے روز، اب یہ ہوا کرے گا رمضان کی حد تک تو ہفتے کے روز ہی ہوگا، 4:05 سے 2 کے لیے لائیو۔ غامدی صاحب مستقل ہمارے ساتھ ہوں گے ان ساری نشستوں میں، اور اس کے بعد جو اتوار کا دن ہے اس میں انشاءاللہ اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ دیکھ سکیں گے اسی وقت، یعنی 10 سے 12 کے درمیان۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا کچھ فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اور غامدی صاحب کی رہنمائی میں اس سے قبل ہم نے سورہ بقرہ کے کچھ اہم مقامات کی تلاوت آپ سے سنی، ترجمہ آپ کا کیا ہوا ہم نے سنا، اور آپ سے اس کی تشریح بھی۔ یہ جو آیات زیر بحث گزشتہ ہفتے سے ہے، ان میں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث ہے۔ اس میں جو آیات 34 سے 39 تک ہیں، یا 34 سے 29 تک ہیں،
34 سے 39
تک، اس میں جو قصہ آدم و ابلیس کے کچھ پہلو تھے جن کا تعلق آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کے بارے میں تھا جو انہوں نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بارے میں ہم کو قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے بتائی ہے، اس کے اس حصے کا تعلق جس میں انانیت کے مسئلے پر آپ نے گفتگو کی، یعنی فرشتوں کو جب حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا تو اصل میں ان کا امتحان مقصود تھا، وہ برتر تھے لیکن آدم کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی کیسے تعمیل کرتے ہیں، اس پر مزید بھی آپ نے اشارہ فرمائی تھی۔ آج میں اس کے اس دوسرے حصے کی جانب آتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس میں حضرت آدم اور حوا کو پھر جنت میں رکھا گیا یا کسی باغ میں رکھا گیا، اگر آپ اس کا ترجمہ کر لیں، اور وہاں پر ان سے کہا کہ کھاؤ پیو آرام سے رہو وہاں پر، اور اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہ ظاہر ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے، کہ اس درخت سے کیا مراد تھی، اور وہیں سے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس سے مراد اصل میں جنس کا امتحان تھا جو انسانوں کو پیش آنا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے شیطان کی صورت میں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ یہاں سے ہمارے اب آگے
چند ہر پہلی چیز کے بارے میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں ایک واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو جنت میں یا باغ میں رکھا گیا ہے، ایک کردار ان کا ہے، ایک کردار ابلیس کا ہے، اور ایک کردار فرشتوں کا ہے۔ یعنی یہ تینوں کے تینوں جو کردار ہیں وہ ہمارے سامنے اس واقعے میں آتے ہیں۔ اس میں سب کا امتحان ہو رہا ہے، یعنی ایک امتحان وہ ہے جو آدم و حوا کے لیے برپا کر دیا ہے، ایک امتحان وہ ہے جو جنات کا ہو رہا ہے، ایک امتحان وہ ہے جو فرشتوں کا ہو رہا ہے۔ فرشتے تو اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، یعنی ان کو سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا گیا، سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا گیا تو سب سے بڑھ کر وہ انانیت میں مبتلا ہو سکتے تھے، سب سے بڑھ کر وہ یہ استدلال کر سکتے تھے کہ ہم تو بڑی برتر مخلوق ہیں، ہمیں بڑا قرب حاصل ہے، زمین کا نظم و نسق ہم چلا رہے ہیں، کائنات کے نظم و نسق میں ہم شامل ہیں، ہماری ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، ہم نے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، جو حکم ہمیں دیا جاتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، ہماری اس حیثیت کے لحاظ سے تو کسی صورت میں بھی ہم سے یہ تقاضا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے سے ایک فروتر مخلوق کے سامنے جھکا دیے جائیں۔ تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ واضح کیا کہ اگر آدمی کی نگاہ صحیح رخ سے ہو تو وہ کبھی انانیت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ صحیح رخ ہے کیا؟ وہ صحیح رخ ہے اپنی بندگی کا احساس، یعنی جو سب سے بڑی تعلیم ہے قرآن مجید کی وہ یہ ہے، جسی کو بیان کیا نا سورہ زاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بندے بن کر رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اصلاً تو وہ کوئی اور چیز ہیں، تقاضا ان سے کسی اور چیز کا کر لیا گیا ہے، وہ بندے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے بندے بن کر رہو یا یہ لوگ بندے بن کر رہیں، تو اصل میں ان سے اس حقیقت کے اعتراف کا تقاضا کیا جاتا ہے جو حقیقت ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر خارج سے آتی ہے۔ تو یہ جو بندگی کا احساس ہے اگر آدمی کے اندر ہو کہ میں ایک پروردگار کا بنایا ہوا ہوں، میرا وہ خالق ہے، میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں اکڑ کر کھڑا ہو جاؤں، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اس کے حکم کے انتظار میں رہوں، اور جب مجھے کوئی ہدایت دی جائے میں اس کے سامنے سرفکندہ ہو جاؤں۔ فرشتوں نے اس حقیقت کو سمجھا، یعنی دو زاویے ہو سکتے ہیں نا کسی چیز کو دیکھنے کے، ایک زاویہ یہ ہے کہ وہ اپنی خلقت کی برتری کے لحاظ سے اس کو دیکھتے، اور ایک دوسرا زاویہ یہ ہے کہ وہ اپنی خلقت میں جو بندگی کا پہلو ہے اس کے لحاظ سے اس کو دیکھتے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کوئی شان دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، کوئی حسن دیا ہے۔ وہ تو آپ ایک پھول کو بھی اگر آپ دیکھیں اور وہ اترانے کا فیصلہ کر لیں تو اترا سکتا ہے، یعنی پھول کوئی معمولی درجے کی خوبصورت چیز نہیں ہوتی. اگر آپ دنیا کی کسی چیز کو بھی لے لیں, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, تو چاند کہہ سکتا ہے کہ میں تو زمین پر ذوق آشیاں کرتا ہوں, سورج کہہ سکتا ہے کہ حدت حرارت سب مجھ سے حاصل ہوتی ہے, زمین پر جو کچھ وجود میں آتا ہے میرے ذریعے سے وجود میں آتا ہے. لیکن یہ ایک زاویہ ہے دیکھنے کا چیز کو. ایک دوسرا زاویہ, اور یہ یقیناً وہ زاویہ ہے کہ جس میں انسان اس بات کو بھلا چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی مخلوق ہے. اگر وہ اس کو سامنے رکھ کر غور کرے گا تو پھر یہ احساس ہوگا کہ ان میں میری تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ خوبی, یہ صفات, یہ اوصاف, یہ حسن, یہ جمال, ان میں سے میری کیا چیز ہے؟
سب مستعار,
یہ تو سب کا سب مجھے اس پروردگار نے دیا ہے جو میرا خالق ہے اور میرا مالک ہے, تو مجھے اس کا بندہ بن کر رہنا ہے. اور اگر اب اس نے کوئی ایسا حکم دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے اپنا سر کسی کے سامنے جھکا دینا ہے, تو اصل میں یہ سر اس کے سامنے نہیں جھکا رہا, میں اپنے پروردگار کے سامنے جھکا رہا ہوں, میں اس کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں. تو یہ وہ حقیقت تھی جو فرشتوں نے سمجھی, صحیح رخ پر ان کی نگاہ رہی. اس سے گویا آدم کو یہ سبق مل گیا کہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی التباس کے ساتھ, ان میں ایک پہلو ایک ہوگا, دوسرا پہلو دوسرا ہوگا. اس سے تم کنفیوز ہو سکتے ہو, اس سے تمہیں خلجان میں مبتلا ہونے کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. اس میں صحیح رخ کو دیکھنا, اور وہ صحیح رخ اگر سمجھ لیا تم نے کہ تم ہر حال میں بندے ہو, یعنی خدا کی طرف سے جب کوئی بات آئے تو تمہارے اوپر جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو بندگی کے زاویے سے دیکھو, نہ کہ اپنی خلقت اور اپنے اوصاف اور اپنی صفات کے لحاظ سے دیکھو. تو فرشتوں کے ذریعے سبق ملا. اس کے بالکل الٹ صورتحال دوسرے کردار سے سامنے آئی, یعنی دوسرا کردار ابلیس کا ہے. ابلیس نے اس کو بندگی کے زاویے سے نہیں دیکھا, اور حکم کہاں سے آ رہا ہے اس زاویے سے بھی نہیں دیکھا. یعنی دینے والا کون ہے؟ اس کائنات کا پروردگار. میں کیا ہوں؟ ایک بندہ ہے, نہ چیز. ان دونوں حقیقتوں کو بلا کے اس نے اس چیز کو دیکھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, یعنی استدلال کر ڈالا یہ
اپنی برتری کے احساس میں.
اب اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ استدلال تو آپ کسی بھی چیز کے حق میں کر سکتے ہیں, لیکن استدلال کا صحیح زاویہ ہوگا تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے, اور غلط زاویہ ہوگا تو آپ غلط نتیجے پر پہنچ جائیں گے. تو صحیح زاویے سے استدلال کر کے فرشتے انتہائی برتر مخلوق ہونے کے باوجود سرفراز ہوئے, اور ابلیس ان سے کمتر ہونے کے باوجود انانیت پر مبتلا ہوا. اور ادھر آدم نے کیا کیا؟ یعنی غلطی ہوئی ان سے, یہ جو آگے بیان ہو رہا ہے. جب ان سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی ہونے کے بعد پھر وہ اکڑ نہیں بیٹھے, یعنی انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش نہیں کی. کرنے کو کر سکتے تھے, یہاں پر بھی استدلال کر سکتے تھے. یعنی آدمی اگر اپنے عذر تلاش کرنا چاہے تو بے شمار آزار پیش کر سکتا, انہوں نے کوئی نہیں کیا. انہوں نے کہا پروردگار غلطی, میں غلطی کی معافی مانگتا ہوں. تو یہ معلوم ہوا کہ اگر غلطی کی معافی مانگنے کا دائیہ موجود ہے, یعنی آپ معذرت کرنے کی جگہ پر کھڑے ہیں, آپ معافی مانگنے کی جگہ پر کھڑے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے غلطی جو کچھ بھی ہوئی ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کر ہوئی ہے, وہ غلطی کسی سرکشی کی وجہ سے نہیں ہوئی. اور اس سے یہ سبق بھی دے دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جس چیز کو معاف نہیں کرتے کسی حال میں, وہ سرکشی ہے. خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ہے. بندہ بندگی کی جگہ پر کھڑا رہے, غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, معافی مانگے گا, توبہ کرے گا, استغفار کرے گا. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس نے توحید کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے, تو آپ سرکش ہو کیسے سکتے ہیں؟ پھر تو آپ بندگی کے احساس ہی کے ساتھ جئیں گے. تو بندگی کا احساس ہے کہ جس کا میرے شعور کو احاطہ کیے رہنا چاہیے. یہ چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ بڑی اہم بات ہے جس میں بیان ہوئی.
ابھی ہم نے کور کر لی ایک دفعہ دوبارہ سے, اور اب ہم اس کے بعد خواتین حضرات وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم اس سے اگلی بات کریں گے. خواتین حضرات, پروگرام دین و دانش میں ہم گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب سے سورہ بقرہ کی آیات 34 سے 39 تک. یہ وہ آیات ہیں جن میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا غامدی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم ایک نشست میں نمٹا لیں گے, لیکن آج تیسری نشست ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک جہان معنی ہوتا ہے. جب بھی قرآن کے آپ کسی موضوع کو, کسی خاص پیسج کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تشنگی رہ گئی. آج بھی لگتا ہے وقت ختم ہو جائے گا اور ہم اس پر بات پوری نہیں کر سکیں گے. وہ دوسرا امتحان کون سا؟
دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آدم و حوا کو جس باغ میں رکھا گیا, وہاں جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے, یہ قاعدہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری دنیا پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے, اور اس میں جتنی زینتیں ہیں ان سے بھی تمہیں پورا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. بلکہ سورہ اعراف میں یہ کہا ہے کہ جو زینت کی چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام قرار دینے کی جسارت کون کرتا ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ممنوع ہیں ہمارے لیے, کچھ اخلاقی نوعیت کے احکام ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنی ہے. ان اخلاقی نوعیت کے احکام میں سے ایک بہت بڑی چیز وہ ہے جس میں انسان کے جنسی جذبے کو محدود کیا گیا ہے. یعنی جنسی جذبہ تو ایک جبلی چیز ہے، اس کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے اندر رکھی ہے، جس طرح بھوک اور پیاس ہے بالکل اسی طرح کی چیز ہے. وہ اندر سے زور کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی تسکین کرے، لیکن اس کی تسکین کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ ایک ازدواج کا تعلق ہوگا، یہ اس کا دائرہ ہے، اسی کے اندر اس کی تسکین ہو سکتی ہے. یہ میاں بیوی ہیں جو اس کی تسکین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس جذبے کی اگر تسکین کے راستے نکالے جائیں گے تو اس سے دنیا میں نظم درہم برہم ہو جائے گا، خاندان کا ادارہ قائم نہیں رہ سکے گا، دنیا میں ایک انارکی پیدا ہو جائے گی، اور جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان رشتوں کا تقدس بھی مجروح ہوگا اس کے نتیجے میں. تو اس حکمت کو پیش نظر رکھ کے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس کی بھی تربیت دی گئی. اور اس سے یہ معلوم بھی ہو گیا کہ انسان کا جو بڑا امتحان ہے وہ یا تو انانیت کا ہے، یعنی انسان کے اندر جو اپنی حیثیت کے بارے میں ایک احساس ہوتا ہے، یہ اصل میں کئی چیزوں میں ڈھلتا ہے. یہ اسے جذباتی بھی کرتا ہے، یہ اسے رد عمل کی نفسیات میں بھی ڈالتا ہے، یہ اسے دوسروں کو حقیر سمجھنے میں بھی آمادہ کرتا ہے، یہ بے شمار گناہوں کا باعث بن جاتا ہے. یہی انانیت اور یہی استکبار ہے جو بے شمار گناہوں کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ اپنی شہادت پیش کی ہے، سورہ سعد کے شروع میں اگر آپ دیکھیں، سعد والقرآن ذی ذکر، قرآن مجید کی گواہی پیش کر کے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کو یہ لوگ جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ اسے ظاہر کر رہے ہیں اصل بات وہ نہیں ہے، بل ہم فی عزت و شکاک، اصل چیز ان کا تکبر ہے. یعنی یہ اصل میں جو اپنی ذات کے بارے میں ایک برتری کا احساس رکھتے ہیں، وہ احساس مجروح ہو رہا ہے اس قرآن مجید سے، وہ چیز انکار کا باعث بن گئی ہے. تو بڑا امتحان ہے،
وہ پردہ بن جاتا ہے،
وہ پردہ بن جاتا ہے.
اعتراف
کی چیز جو ہے وہ تو پردہ بنتا ہے اور انسان کے اندر تعصبات پیدا کرتا ہے، جذبات کو برانگیختا کرتا ہے، نفسیاتی لحاظ سے اسے مجروح کر دیتا ہے. یہ جو دوسری چیز ہے، یہ اندر سے اصل میں جب زور کرتی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ اپنی تسکین کے جو کچھ بھی سامان میسر آئے ان سے فائدہ اٹھائے، حدود سے آگے بڑھ کے. اس کو پابند کیا گیا ہے. اب اس کو واضح کرنے کے لیے یہی پابندی آدم محبہ پر بھی لگا دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں، ظاہر ہے اس کا شعور پیدا ہوا ہے نا انسان کے اندر. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک عمر آتی ہے انسان کی جس کے بعد اس کا شعور پیدا ہوتا ہے. تو جو پہلی تخلیق ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں دوسری جگہوں پہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب زمین کے پیٹ سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ایک وقت آیا جس کے بعد تناسل کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کی گئی ہے. جب وہ پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کا یہ پہلو ایک شعور کی سطح پر آیا ہے. یہ شعور کی سطح پر جب آیا ہے تو اس موقع سے شیطان نے فائدہ اٹھایا اور انہیں ترغیب دی، اسی پہ پابندی تھی. کیوں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ سورہ طہ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں شجرہ کا لفظ مجازی مفہوم میں آیا ہے. وہ اس طرح واضح کیا ہے کہ جب ابلیس نے ترغیب دی تو وہاں شجرت الخلد کے الفاظ آ گئے. یعنی اب یہ بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ نہ وہ کوئی گندم کا درخت نہیں تھا بلکہ وہ ہمیشگی کا درخت. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مجاز کا اسلوب ہے، ہم بھی بولتے ہیں اس معنی میں، اب بھی ہم شجرہ نسب، شجرہ تناسل یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی ایک مجازی تعبیر ہوتی ہے کہ اس سے خاندان پیدا ہوتے ہیں، اس سے نسلیں چلتی ہیں، اس سے آدم اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں. تو جب شیطان نے ترغیب دیا، دیکھیں اس نے الفاظ کیا کہے، حل ادلو کا اعلیٰ شجرت الخلد و ملک لا یبلا، یعنی میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں ایک ایسے درخت کی طرف جو ہمیشگی کا ہے اور ایک ایسی بادشاہی کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیشگی کا درخت کیوں کہا اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر تو موت آنی ہے، لیکن اس درخت کی وجہ سے، اس کا پھل کھانے کی وجہ سے نسل آگے چلتی رہتی ہے، اور اس طرح آج بھی آدم زندہ ہے. تو یہ تعبیر تھی اصل میں اس بات کی. پھر قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ میں سورہ طہ میں بھی اور اعراف میں بھی نتیجہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا تو کیا ہوا، یعنی ہوا یہ کہ اس کے بعد بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، یعنی ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے انسانی شخصیت کا، گویا پہلی مرتبہ اس کا احساس ہوا. جیسے اب ہم بلوغ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک شرم کا احساس ہمارے اندر، بچوں میں نہیں ہوتا، ایک وقت کے اوپر یہ شرم کا احساس پیدا ہوتا ہے جب ہمیں جنسی معاملات کا شعور ہوتا ہے. تو یہ شعور جو ہے یہ اس کے بعد بیدار ہو گیا.
بریک کے بعد یہیں سے تھوڑی سی بات رہ گئی، وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں ہم غلام دی صاحب سے قرآن مجید کے اس حصے پر بات کر رہے ہیں جس میں آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آدم و حوا کو جو امتحان پیش آیا وہ اصل میں کیا تھا.
جی، تو میں نے عرض کیا قرآن مجید کے قرائن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی امتحان تھا، اور اس امتحان میں جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یہ ایک امتحان تھا جس میں آپ لوگ ڈالے گئے، یہ لغزش ہوئی. اب اس کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، وہ کہاں غلطی کرے گا، کہاں سے لغزش کھائے گا، اور اس کو کرنا کیا چاہیے. تو آدم نے اس موقع کے اوپر بھی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا کہ جیسے ہی توجہ دلائی گئی تو وہ فوراً اپنی لغزش کا اعتراف کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں نادم ہو گئے. یہ چیز ہے اصل میں جس کو بتانا مقصود تھا کہ انسان کے اندر جو دائیات رکھے گئے ہیں خاص طور پر جن جگہوں پر اس کی جبلتیں زور کرتی ہیں ان معاملات میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. یعنی بھوک جب انسان کے اوپر سوار ہو جائے، پیاس جب اس کے اوپر غلبہ پا لے، جنسی جذبہ جب غیر معمولی طریقے سے اسے قابو میں لے لیتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی عقل کو ایسی حکومت کے مقام پر رکھے کہ اس میں غلطی نہ ہو، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ غلطی ہو جائے گی. غلطی ہو جانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ابلیس نے کیا؟ یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ، ایک ایسا عذر پیش کرنے کی کوشش کی جس نے اس سے زیادہ اسے بڑا مجرم بنا دیا، یا اس موقع کے اوپر اپنی بندگی کے احساس کو انسان تازہ کرے، یہ خیال کرے کہ میرے رب نے مجھے روکا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اس کو قرآن نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. تو یہ چیز بھی بالکل واضح ہو گئی، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ آدم کے ہاں یہ چیز ہوگی. چنانچہ اس کو پھر قرآن نے سورہ اعراف میں واضح کیا ہے کہ شیطان کیا کرے گا، یہ ہم نے ایک لباس مقرر کر دیا، میاں بیوی لباس ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، اس لباس کو پہن کر تم اپنے اس جذبے کی تسکین کرو گے. اگر اس لباس کو اتار کر اس جذبے کی تسکین کرو گے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر خسران کی صورت میں نکلے گا. تو وہاں الفاظ ہی یہی ہے کہ شیطان پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ ینزیان ہما لباس ہما، کہ وہ ان کا لباس اتروا دے. یہ ہے اصل میں اس کی،
یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی کی تمام باتیں،
بے حیائی اور فحاشی کے جتنے پہلو بھی سامنے آتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کر دی ہے کہ دنیا میں کیا چیزیں ہیں جو فساد کا باعث بنتی ہیں. سیاست میں اس وقت فساد پیدا ہوتا ہے جب ظلم اور عدوان پیدا ہوتا ہے، معیشت میں اس وقت ہوتا ہے جب حق تلفی دنیا میں غلبہ پا لیتی ہے، اور معاشرت میں اس وقت ہوتا ہے جب فواہش انسانی معاشرت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مذہب میں اس وقت ہوتا ہے جب شرک اور بدعت اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں گن کے بتائیں سورہ اعراف میں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہاں متنبہ کیا گیا کہ دیکھو ان میں سے بہت سی چیزوں کا منبع کیا ہے، بہت سی چیزوں کا منبع انانیت کا دائیہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے انسان کا فواہش کی طرف میلان، جنسی جذبے کا حدود سے تجاوز کرنا. اس پر پہرا لگا کے رکھو گے اور انانیت کو کنٹرول میں رکھو گے تو پھر ابلیس کی در اندازی سے بچے رہو گے. یہ بات سیدنا آدم پر واضح ہو گئی، گویا یہ پہلی تعلیم تھی جو ان کو دی گئی. اور تعلیم دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، آپ ایک کتاب نازل کریں، آپ ایک گفتگو کریں، آپ ایک لیکچر دیں، آپ ایک بات کریں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایسے عمل سے گزار دیں جس کے اندر وہ تعلیم آپ کو حاصل ہو جائے. تو یہ سارے اس واقعے نے
تربیت
گاہ تھی ان کی، اس تربیت گاہ میں یہ ہوا کہ یہ بات واضح ہو گئی تو ان سے کہا گیا
اور اس میں ان کو روکا گیا، میاں بیوی ہونے کے باوجود بھی روکا گیا.
جیسے ہمیں رمضان میں روک دیا جاتا ہے، دیکھیں نا، میاں بیوی کو روک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں یہ دونوں پابندیاں ہیں. ایک یہ جبلت ہے ہماری کہ ہم کھانے اور پینے کے دائیات رکھتے ہیں، اس پر ہم پابندی لگاتے ہیں. دوسرا یہ پہلو ہے، اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. تو دونوں کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور دونوں اگرچہ عام حالات میں بالکل جائز ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ پابندی امتحان کی غرض سے، ان کی حقیقت واضح کرنے کے لیے، اور یہ کہ انسان کے اوپر اس کا اثر کتنا غیر معمولی ہوتا ہے، یہ جذبہ کتنا غیر معمولی ہے. جب یہ اندر سے زور کرے گا تو کس طرح انسان کو بیگانہ محض کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک جذباتی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے. لیکن یہ بات کیا ہوئی کہ وہ اس سے نکلنے کے بعد بھی وہیں کھڑا رہے؟ نہیں، پھر اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اور اصل میں یہی چیز ہے کہ جو انسان سے مطلوب.
رانی صاحب، یہ تو امتحان کا پہلو تھا، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ اصل اسکیم کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ اسکیم بنائی تھی کہ ان کو زمین پہ بھیجا جائے گا، یا شیطان کے اس عمل کے نتیجے میں وہ جب ناکام ہو گئے تو اس کے بعد اسکیم بروئے کار آئی؟ یہ اصل بات کیا تھی؟
پہلے دیکھیں، یہاں دو واقعات بیان ہوئے ہیں. ایک واقعہ اوپر بیان ہوا ہے، وہ بھی اس سے بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ بیان ہوا ہے. پہلے واقعے میں یہ بتا دیا ہے کہ اصل اسکیم کیا تھی. اصل اسکیم یہ تھی، انی جائن فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں تو ان کو آنا تھا، اور زمین میں آ کے ان کو یہ سب کچھ کرنا تھا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس موقع کے اوپر ایک باغ میں رکھ کر یہ بتا دیا گیا ان کو کہ امتحان کیا ہے، اسکیم کیا ہے، شیطان کیا کرے گا، فرشتے کیا کریں گے، تم کیا کرو گے، اگر غلطی ہو گئی تو تم سے کیا توقع ہے، اور میں ہدایت دینے کے لیے آج میں موجود ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے. اب اس کے بعد غیاب کا پردہ ہوگا، براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. اب یہ ہدایت کیسے آئے گی؟ اگلے جملے وہ بتا دیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی پھر وقتاً فقتاً میری ہدایت آئے گی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور تمہیں وہ بتائیں گے. تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے پھر ماضی کا کوئی پچھتاوا اور مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، جنت اس کا حق بن جائے گی. اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی اور میری آیتوں کو جھٹلا دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا.
بہت خوب. اچھا غامی صاحب، اب اس کے بعد آج گرچہ وقت قرآن مجید میں زیادہ لگ گیا، لیکن ہمارے خیال ہے کسی حد تک ہم نے ان آیات کا حق ادا کیا. اب ہم آج کی روایت کی جانب آگے بڑھتے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے جو رمضان شریف سے بارے میں آپ ہمیں آج سکھائیں گے؟
یہ حدیث بھی الجامع الصحیح سے ہے جی، مسلم شریف سے، اور اس میں کتاب الصیام کی روایت منتخب کی گئی ہے. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مضت من رمضان فمن من صام ومن من افطر فلم یبس صائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی 16 تاریخ کو جہاد کے لیے ہم لوگ نکلے. ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. جہاد کے موقع پر، سفر کے موقع پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو کچھ لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا اور کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فلم یبس صائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو نکیر کر رہے ہوں، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا وہ ان کو کہہ رہے ہوں کہ تم نے غلطی کی ہے. یعنی اس معاملے میں چونکہ اجتہاد کرنا تھا لوگوں نے، اپنے اپنے لحاظ سے رائے قائم کرنی تھی، اسی کے لحاظ سے عمل کرنا تھا، تو ہر ایک اپنی رائے پر عمل کر رہا تھا، کوئی کسی دوسرے کو نکیر نہیں کر رہا تھا. تو اس میں گویا انہوں نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ جن معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر چھوڑ دیا ہوتا ہے اور وہ رخصت کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طریقے سے جس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہے کر لے. یعنی ایک چیز کا اللہ نے ہمیں پابند کر دیا، وہاں تو ظاہر ہے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، آپ مجھے توجہ دلائیں گے. نماز فرض ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے. روزہ فرض ہے، رکھنا ہے. لیکن سفر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رخصت ہے، تو رخصت کا مطلب ہے کہ معاملہ ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ کوئی رخصت بھی لازمی نہیں ہو جاتی. جیسے ہمارے یہاں ایک تصور لوگوں کا بن گیا ہوا ہے کہ کوئی رخصت اگر اللہ تعالیٰ نے دے دی تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے،
جیسے قصر کی نماز،
جیسے قصر کی نماز ہے. تو یہ چیز نہیں ہے، جہاں رخصت ہے وہ رخصت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کر سکتے ہو،
ایک پریویلیج ہے، آپ چاہیں تو اویل کریں،
آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ روزے مجھے بہرحال بعد میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ رعایت تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی نا کہ اگر سفر کے دوران میں رمضان کا مہینہ آ گیا یا جہاد کے موقع پر رمضان کا مہینہ آ گیا تو آپ روزہ چھوڑنے کے بعد رکھنے کے مکلف نہیں ہیں، روزہ تو رکھنا پڑے گا
پوری.
روزہ رکھنا ہے تو ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ جی میں اسی وقت رکھ لیتا ہوں اور میں اس کا تحمل بھی کر لوں گا. حضور نے یہ بتا دیا، دوسری ایک روایت میں بھی ہے، کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہ سمجھے آدمی کہ میں بڑی مشقت اٹھا کے روزہ رکھ رہا ہوں. نہیں، اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، فائدہ اٹھائیے. لیکن اگر رخصت کی نوعیت یہ ہے، مثال کے طور پر قصر نماز ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ قصر نماز اگر آپ نے اب پڑھ لی ہے تو بعد میں پوری کرنی پڑے گی. یعنی جب نماز قصر کرنے کی اجازت ہے تو بس ہو گئی، نماز ادا ہو گئی. روزے کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے. روزہ اگر آپ نے سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے چھوڑا ہے تو آپ کو رکھنا پڑے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ پھر آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیتی ہے کہ وہ اگر اب سہولت محسوس کر رہا ہے تو اب روزہ رکھ لے، بعد میں سہولت محسوس کر رہا ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے. تو یہ بات ان صحابی نے بیان کی ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے 16 رمضان، جو کہ 17 رمضان 16 رمضان کو بدر کا مارکا ہوا ہے، تو غالباً اسی کی جانب اشارہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر روزہ رکھنے والے لوگ بھی تھے، اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے جہاد کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، بعد میں انہوں نے روزے پورے کیے، لیکن کسی نے کسی دوسرے پر نکیر نہیں کی. اور صحابہ کا ویسے بھی مزاج یہی ہے، یعنی وہ دین کے معاملے میں جو اجتہادی امور ہیں جن میں دو رائے ہو سکتی ہیں، ان میں کبھی مورچہ نہیں باندھتے، ایک دوسرے پہ نکیر نہیں کرتے. اگر توجہ دلانی ہے تو وہ بھی بہت شائستگی کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں، اور ہر آدمی جو کام کرتا ہے وہ رسول اللہ کے سامنے جا کے اس کو رکھ بھی دیتا ہے اگر کوئی ادنا درجے کا اشکال اس کے اندر ہوتا ہے.
یہ غامی صاحب، غالباً اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہمارے فقہ کی تدوین ہوئی تو اس کے بعد مختلف اسکولز بن گئے اور ہر مسئلے پہ لوگوں کی آرا مرتب ہو گئیں. اور جیسے ہم ابھی قصر کی نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک رعایت ہے اس کے بارے میں، لیکن کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ جب آپ اس کو اویل کریں تو اب ضروری ہے کہ آپ وہ نمازیں سبھی قصر کریں، اور قصر کرنا پھر لازم ہے اس لیے کہ اللہ کا ایک طرح سے ہدیہ ہے آپ کی جانب. تو یہ جو اپروچ ہے جس میں انسان یا مسلمان یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اصل حکم کیا ہے، قرآن میں کیسے بیان ہوا ہے، حدیث میں، تو یہ جو طریقہ ہے دین کو سیکھنے کا، بیان کرنے کا، اس کو کیسے ہم رینیو کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، انسانوں کا جو ذہن ہے نا، اس میں دو طرح کے ذہن ہوتے ہیں. ایک وہ ذہن ہے کہ جو حقیقت کو سمجھے گا، حقیقت سے معاملات کا تعلق پیدا کرے گا، ریلیٹ کرے گا انہیں، چیز کو اصل میں جانے گا اور پھر دیکھے گا وہ فرع میں کیسے جا رہی ہے. ایک قانونی ذہن ہوتا ہے، وہ قانون کے زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے بعض اوقات، اور قاعدہ بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی دوسرا سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. میں نے جتنا قرآن مجید پہ غور کیا ہے اور ایک لمبی مدت اس میں صرف کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ قانون کے دائرے میں ہر چیز کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دے. وہ ایک اجمالی ہدایت دیں گے، بعض چیزوں کے حدود متعین کریں گے، اس کے بعد ایک دائرہ ہوگا جس کے اندر وہ انسان پر چھوڑتے ہیں معاملے کو، اور اس میں چونکہ انسانوں کی طبیعت میں، مزاج میں ایک تنوع ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں.
بہت خوب. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ہم غامدی صاحب سے سوالات کر رہے ہیں عمومی قسم کے، اور آج ہم نے کچھ اس طرح کیا کہ رمضان شریف کے بارے میں جو اکثر سوالات لوگ کرتے ہیں وہ کچھ غامدی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیے روایت بھی ہم نے رمضان ہی کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھی تھی. غامدی صاحب، یہ اس زمانے میں رمضان جب آتا ہے کبھی تو کچھ بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ بین الاقوامی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ کھیل کے ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایسے موقع ہیں جن میں روزے کے بارے میں انسان کے لیے کوئی رعایت ہے کہ وہ کسی اور وقت رکھ لے؟
جی یقیناً، وہی رعایتیں جو سفر اور مرض کے معاملے میں دی گئی ہیں ان میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے. کوئی مشقت پیش آ گئی، کوئی الجھن پیش آ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے فقہا تھے انہوں نے اگرچہ قرآن مجید نے من کان مریضاً علی سفر کے الفاظ تھے، جو مریض ہے یا مسافر ہے، تو انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ مثال کے طور پر حاملہ عورت ہے، مرضع عورت ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے مشقت کا باعث ہو جاتا ہے. تو ان سب کے بارے، پیر فانی کے بارے میں، بہت بوڑھا آدمی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر اس اصول سے قیاس کی گئیں. قرآن کا جو عام طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قانون کی کتاب کے طریقے کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو ایک خلاصے کی حیثیت رکھتی ہو، بلکہ وہ عامت البرود چیزوں کو لے لے گا جو عام طور پر پیش آتی ہیں، سفر ہے یا ایسے مرض ہے، اور ان کو بیان کر دے گا. اس سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو علت اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو آدمی سمجھتا ہے، اور اس طرح فقہ و اجتہاد کا راستہ کھلتا ہے. چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے اس طرح کے جو اشارات ہیں ان کی بنیاد پر بعض توصیات کی ہیں. اس کی ایک بڑی ہی واضح مثال یہ جرابوں کا مسئلہ ہے. یعنی قرآن نے تیمم کا حکم دیا، جب آپ مرض یا سفر میں ہیں تو اس موقع اوپر کہا کہ تیمم کر سکتے ہو، پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہو. اس پر قیاس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک رخصت دی گئی نا، مشقت سے بچایا گیا ہے، تو جراب اتارنے میں بھی سردی کے موسم میں ایک مشقت ہوتی ہے آدمی کو، تو آپ نے یہ کہا کہ تم اس پر مسح کر سکتے ہو. تو یہ رخصت جو ہوتی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ایک علت پر مبنی ہوگی. اس علت کو اگر ہم نے سمجھ لیا، یہاں کیا سمجھا، وہ یہ کہ سفر میں مرض کی حالت میں آدمی کے اوپر ایک مشقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے خطرناک صورت بھی بن جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تکلیف میں اس کو مبتلا ہونا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی ہے. یہ چیز کسی اور معاملے میں پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ آدمی روزہ چھوڑے گا، اس کے بعد پھر اس کو پورا کرے گا. پورا کرنا ضروری ہے.
اجام صاحب، آپ نے موضوع کی پر مسئلے کی بات کی، تو آپ کہہ رہے تھے سفر اور جہاد وغیرہ کے لیے ہے یہ، تو کیا عام زندگی میں بھی جیسے آپ نے صبح کے وقت موزے پہنے تیار ہونے کے بعد اور دن کی نمازوں میں آپ مسح کر سکتے ہیں؟
ایسے ہی کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. یعنی آپ نے تیمم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت تمام حالات میں دے دی.
یعنی اب اس کے لیے سفر شرط نہیں بلکہ عام حالات میں بھی، روزمرہ بھی آپ ایسے
روزمرہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو اس کے اندر اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز باعث مشقت بن رہی ہے اس چیز کو آپ کے لیے سہولت فراہم پہنچانے کا ذریعہ.
تو یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ خاص چمڑے کی جراب ہو اور وہ پہن کے پھر ہی وہ اس طرح کا مسئلہ ہو؟
اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کے حکم کو تبدیل کرنے کا عمل ہے. یعنی قرآن مجید نے چونکہ خود وضو کا حکم بیان کیا اور وہاں یہ بیان کیا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس سے اس کا نسخ ہو رہا ہے، یعنی وہ حکم تبدیل ہو رہا ہے. تو اب نسخ ان کا خیال یہ تھا کہ برابر کی کسی چیز سے ہونا چاہیے. تو موضوعوں کی روایت ان کے خیال کے مطابق یا تحقیق کے مطابق متواتر ہے، اور جرابین کی روایت جس میں جرابوں مسئلے کا ذکر ہوا ہے وہ خبر واحد ہے. تو یہ ایک بالکل فنی نوعیت کی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ فرق واقع ہوا ہے. یعنی احناف چونکہ نسخ نہیں کرتے خبر متواتر کے سوا، تو انہوں نے یہ فرق اس میں پیدا کر دیا. اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ یہ درحقیقت ایک رخصت ہے جو دی گئی، اور تمام رخصتیں اصل میں کلام کا حصہ ہوتی ہیں. یعنی جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری صورتیں موجود ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی مشقت پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ تخصیصات ہیں جس کو پیغمبر نے بیان کر دیا. تو پھر اصل میں یہ نسخ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے.
یعنی اس کو تو پھر ایسے سادگی سے سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو وضو کیا تھا پیر دھونے کے بعد اس کو برقرار رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل بیان،
ایک صورت بیان کر دی.
یعنی اس میں نسخ تو ہوا ہی نہیں،
کوئی چیز نہیں ہوئی. تو اصل میں یہ چیز کو کس زاویے سے آپ دیکھیں گے؟ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو پھر وہ مشکل جو ان کو پیش آئی ہے وہ آ گئی، اور اس کی وجہ سے وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ چمڑے
مشکل علمی طریقہ کے لیے
ایک علمی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اس کی وجہ یہ ہے.
اچھا غامی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ روزے کی جو نیت اکثر روایت ہوتی ہے، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو کوئی لٹریچر چھپتا ہے، لوگ ٹیبلز تقسیم کرتے ہیں، اس میں اوقات ہوتے ہیں، تو وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وبی سومی غدن والی ایک فقرہ جس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی روایت ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟
کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. لوگوں نے کچھ الفاظ ہیں جو بنا لیے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہمارے ہندوستانی میں ہے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ نہ کسی حدیث میں آئے ہیں نہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں. نیت جو کی جاتی ہے سوائے حج کے وہ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ نے دل میں ارادہ کر لیا اور یہی جو الفاظ ہیں، اب فرض کیجئے کہ یہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے رزق پہ اس کو افطار کروں گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ باقاعدہ کوئی الفاظ اپنی زبان سے نکالیں، ایسی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع نہیں ہے، نہ نماز کے معاملے میں، نہ روزے کے معاملے میں، نہ زکوٰۃ کے معاملے میں، ان عبادات میں کوئی ایسی چیز نہیں. قربانی میں تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ وہ خاص دعا پڑھتے ہیں اس موقع کے اوپر، یعنی جو قربانی کی دعا ہے، اسی طرح حج کے لیے بھی آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں حج کا ارادہ کر کے اب نکل رہا ہوں اپنے گھر سے. ان دو عبادات کی نوعیت بڑی مختلف ہے، لیکن یہ نماز کا جہاں تک تعلق ہے،
آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان کی نوعیت؟
یعنی اس میں در حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اصل میں آدمی ایک عزم کر کے خدا کے لیے نکلتا ہے، تو وہ اپنے نکلنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
تو اس میں ظاہر مطلوب ہے کچھ،
اس میں ظاہر مطلوب ہے، اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کافی ہو گیا.
اچھا غامی صاحب، کچھ یہ سوالات بھی ہمارے پاس آئے کہ روایات میں جو آتی ہیں دعائیں، ان کے کچھ الفاظ مختلف روایات میں مختلف نقل ہوتے ہیں. جیسے مشہور ایک دعا ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ میں بھی کچھ اختلاف ہے. وہ جو اللہم رب حاضر تامہ والا ہے، اس کے آخر میں ایک ٹکڑا آتا ہے انک لا تخلف المیعاد. کچھ روایات میں یہ دعا ہے اور کچھ میں نہیں ہے، اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟
نہیں، دعائیں ہی ہیں نا. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی، وہ دعائیں بعض لوگوں نے نقل کر دیں، کسی نے کوئی جملہ چھوڑ دیا، کسی نے کسی جملے کا اضافہ کر دیا، کسی نے درمیان میں کوئی چیز چھوڑ دی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائیں اور پھر ان کو یاد کرایا اور یہ کہا کہ یہ دعا اسی طرح کرنی ہے. یہ تو حضور کی ہوئی دعائیں ہیں، تو حضور سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہم دین سیکھیں. تو چونکہ آپ کی ہوئی دعائیں ہیں اور ہم بڑے سعادت محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلیں جو حضور نے اس موقع پر کہے تھے، اذان کے بعد کہے تھے یا کسی موقع پر کہے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہرہ راوی ہیں، انسان ہیں، وہ جب کسی چیز کو روایت کریں گے تو بھول بھی جائیں گے، کسی چیز کو چھوڑ بھی دیں گے، اور یہ بہت سی دعاؤں میں ہوا ہے، اسی طرح اس دعا کے معاملے میں بھی ہوگا.
یعنی اس میں پھر الفاظ ہم کیسے انتخاب کریں؟
یعنی اس میں بعض روایتوں کے اندر ایک فقرہ زیادہ ہوگا، بعد میں کم ہوگا، تو آپ اس کو دوسری جگہ سے لے کر اس میں شامل بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہی لوگوں نے کیا ہے،
یعنی وہ دونوں ہی ٹھیک قرار
دونوں
پائیں گے.
قرار پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو تب ہوگا کہ جب کوئی محدث تحقیق کر کے ہمیں بتا دے کہ یہ الفاظ کا اضافہ بعد کے دور کا ہوا ہوگا.
یعنی جو مستند ترین الفاظ ہم تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی ہمیں سند کے لحاظ سے پہنچ گئی ہے اور وہ صحیح روایت میں پہنچ گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے.
اچھا غامدی صاحب، جو افطار کی دعا ہے، اس میں بھی مختلف فقرے یا فریزز یا طویل یا شارٹ دعا آتی ہے. اللہم انی لک صمت ولا رزقی کا افطر تو، زیادہ تر تو یہی ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ بھی الفاظ آتے ہیں، ان میں بھی کیا کرنا چاہیے؟
ثابت تو پہلا حصہ بھی اتنا نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا، بلکہ وہ جو بڑی مشہور دعا ہے جو گرمی کے روزے کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے، ذہب الزمہ،
لمبی دعا ہے، تھوڑی
وہ لمبی دعا ہے، وہ دعا جو ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی، وہ بھی ایک حسن روایت ہے. تو صحیح حدیثوں کے اندر تو کوئی دعا نقل نہیں ہوئی، لیکن دعاؤں کے معاملے میں چونکہ ان کا مضمون بہت اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ آپ یہ دعا کر لیں.
اچھا غامی صاحب، یہ جو دعائیں ساری ہم سیکھتے ہیں، اس میں زیادہ اہم الفاظ ہیں یا اصل وہ چیز ہے کہ ہم اپنی زبان میں وہ چیز خدا سے طلب کریں؟
اصل چیز معنی ہے، یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کی روح کیا ہوتی ہے، دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں، دعا میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کہاں سے نکلنی چاہیے، تو یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں. اب اگر ہم نے بین ہی وہ الفاظ دہرا دیے تو یہ کوئی پنتر دہرانا نہیں ہے، ہمیں اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اور اگر یہ چیز ذہن نشین نہیں ہو رہی الفاظ کی حد تک، کوئی حرج نہیں، آپ اس کا مفہوم اپنی زبان میں ادا کر دیں.
اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے تراویح کی نماز ہمارے یہاں بڑے اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بھی چار تراویح کے بعد ایک خاص کچھ تسبیح کے الفاظ ہیں جو بڑے اہتمام سے لوگ یاد کرتے اور کراتے ہیں، مسجدوں میں چھاپ کے وہ آویزاں بھی کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
اس سے کچھ حقیقت نہیں کہ ایک روایت میں، جو کوئی بہت مستند روایت نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا تو یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، یعنی وہ بھی کوئی مستند طریقے سے نقل نہیں ہوئے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے محدثین نے دعاؤں اور فضائل کے معاملے میں بڑی سختی برتی، یعنی اس میں اگر کسی روایت کو انہوں نے دیکھا ہے اور اس میں کوئی مجہول راوی بھی ہے، کوئی ضعیف راوی بھی ہے، کسی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی نقل کر دیا ہے، تو یہ چیزیں لوگ عام طور پر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو اتنا ہی اختیار کرنا چاہیے جتنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہو، ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ دعا کر لیں، الفاظ بہت اچھے ہیں، معنی بہت اچھے ہیں، اس دعا کے بھی سبون کو دوسن جو ہے اس کے بھی بہت اچھے معنی ہیں، کوئی حرج نہیں آپ کر لیں، لیکن خاص التزام کے ساتھ وہی چند الفاظ اختیار کرنے ہیں، یہ حضور سے ثابت نہیں۔
ٹھیک، بہت شکریہ غامی صاحب۔ خواتین حضرات، اس کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز کے لیے تیار ہیں، ہمیں ملیے گا ایک بریک کے بعد۔ خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں اب یہ لائیو کوشچنز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پہلے آج کے، السلام علیکم۔
السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام جناب۔
سر، سنگورا سے بول رہا ہوں جی، راؤ ظفر اقبال
جی۔ راؤ صاحب فرمائیے۔
سر، میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے
جی
اور تمام نمازی با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں
جی جی،
اور باہر سے آنے والا بلند آواز سے السلام علیکم کہے
جی،
تو نمازیوں کو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ اور سر دوسرا جی سوال یہ ہے
جی
کہ جب ایک مسجد میں نماز با جماعت ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آ جائیں
جی،
تو کیا دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں؟
ٹھیک۔
اور جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت ہے یا یہ بدعت ہے؟
اچھا، بہت شکریہ جناب۔ ایسا آپ نے تینوں سوال سنے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جی، سلام کے بارے میں۔
پہلی بات کے بارے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ سلام کا جواب دے دیا جاتا تھا، مثلا رسول اللہ سلم کو بھی صحابہ اکرام سلام کرتے تھے، تو آپ نماز کے دوران ہی میں سلام کا جواب دے دیتے تھے۔
یہ روایات میں ذکر ہے،
یہ روایات میں ذکر ہے۔ تو پھر حضور نے سلام کا جواب جب یہ لوگ حبشہ سے واپس آئے تو نہیں دیا، تو اس موقع پر پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ پہلے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دے دیتے تھے، تو اب آپ نے جواب نہیں دیا، تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ انّا فی الصلاۃ لشغلہ، نماز میں ایک ہی مصروفیت رہنی چاہیے اور وہ اللہ کے ساتھ مشغولیت ہے آدمی کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ روایت قائم ہو گئی کہ اب نمازی کو سلام کہا بھی نہیں جائے گا۔ تو نمازیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جب مسجد میں آئیں تو وہاں آ کے وہ السلام علیکم اس طریقے سے نہ کہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی نماز میں خلل اندازی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔
دوسری جماعت ایک مسجد میں
ہو سکتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، اگر لوگ جمع ہو گئے ہیں تو کرا لیں، البتہ جس جگہ امام کا مصلی ہے اس جگہ کھڑے ہو کر جماعت نہیں کرانی چاہیے، اور یہ محض ایک انتظامی چیز ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں کہ نماز کے لیے جس آدمی کو امام مقرر کیا گیا ہے کوئی اس نوعیت کی خلل اندازی نہ ہو، جیسے کہ آپ اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دوسری جگہ کھڑے ہوں، نماز کی امامت کرا لیں۔
ٹھیک، ایک سوال اور لیتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ ہلو،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
خانے والے افتخار احمد
جی۔ افتخار صاحب، ارشاد۔
آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی
جی،
معافی مانگنے پر معاف تو کر دیا گیا
جی،
لیکن آدم کے پاس جو نعمت تھی وہ نہ رہی۔ میرا سوال ہے کیا ہم پر آدم کی طرح کا یہی قانون نافذ ہے کہ غلطی کے بعد معافی مانگنے پر معافی تو ملے گی لیکن کوئی نہ کوئی نعمت ہاتھ سے جائے گی؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ پہلے وہ تیسرا حصہ رہ گیا تھا ان کے سوال کا، اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہم پر
جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ بالکل نہیں تھا، یعنی اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی وقت کی ہے جبکہ یا تو کوئی اجتماعی ضرورت پیش آ گئی، مثال کے طور پر بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کہا کہ بھئی دعا کر لیجئے، تو اس طرح کے موقع پر آپ نے دعا کی، یا کوئی اور بڑا مسئلہ پیش آ گیا، یا کسی نے سامعین میں سے حاضرین میں سے درخواست کر دی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے دعا کی اور صحابہ اکرام بھی شریک ہو گئے۔ یہ جو ہر نماز کے بعد دعا کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے ہندوستان میں ہے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب بھی اگر آپ عالم عرب میں جائیں یا حرم میں نماز پڑھیں یا مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو وہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کر لے، اور کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن بعد میں، کیونکہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لمبی لمبی دعاؤں کی ایک رسم پڑ جاتی ہے اور جو اصل نماز ہے وہ قابل توجہ نہیں رہتی، اور لوگوں کے لیے بھی ایک زحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو اس میں حضور کے طریقے پر ہی قائم رہنا چاہیے کہ امام نماز پڑھائے، اس کے بعد اس کا جی چاہے تو اپنے طور پر دعا کرے، کوئی اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے ہو جائے، جو جانا چاہتے ہیں لوگ چلے۔
ٹھیک، السلام علیکم۔
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
سر میں سلام کہتا ہوں رام جی صاحب کو، آپ کو۔ میرا سوال یہ ہے
جی
کہ مکہ مکرمہ میں 20، مدینہ منورہ میں صلاۃ تراویح 20، باقی شہروں میں 8-12
جی
پڑھتے ہیں، اس میں کون سی بہتر ہوگی کیا میں پڑھ سکے، 20 یا 8 یا 12؟
ٹھیک، بہت نوازش آپ کے سوال۔ ہیلو،
کبھی رام جی صاحب وضو کے بارے میں بتا دیتے جس کا موزے پہ مسا ہو سکتا ہے۔
جی جی،
اس میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا لیڈیز کے نیل پالش کے بارے میں کیا ایشو ہے۔
اچھا، بہت شکریہ جی۔ رامی صاحب، اس سے پہلا والا سوال حضرت آدم کی غلطی کے بعد معافی تو ہو گئی لیکن نعمت جاتی رہی، کیا یہی اس اللہ کا طریقہ ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟
نہیں، دیکھیے بات یہ، انہوں نے استنباط ٹھیک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اپنی اسکیم کے مطابق ان کو دنیا میں بھیجا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی نعمت نہیں ان سے چھینی. وہ جس باغ میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں چونکہ امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، جیسے آپ تربیت کے لیے بلاتے ہیں، تو وہاں کچھ سہولتیں ان کو میسر کر دی گئی تھیں. امتحان ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ سہولتیں بھی ختم ہو گئیں، اب انہوں نے زندگی شروع کر دی. یہاں زندگی میں جو کچھ مشقتیں ہیں انہوں نے اٹھانی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمت ان سے چھین لی گئی، اس طرح کا معاملہ نہیں. امتحان یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج آپ کسی کو تربیت گاہ کے لیے بلاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں رکھتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کی ذمہ داریوں کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جو آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تب ہوتی ہے. تو وہ باہر نکلے، اس کے بعد وہ نعمتیں دنیا میں بھی انسان حاصل کر لیتا ہے.
20, 8 یا 12 یہ تراویح کی مختلف رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے سعودی عرب سے کال کیا تھا، یہ رکعتوں کا کیا معاملہ؟
میں نے تو جی جہاں تک تحقیق کی ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت میں پڑھنا مشروع فرمایا ہے، اور اسی سے یہ روایت قائم ہوئی کہ لوگوں نے عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وہی تہجد کی نماز جس کو پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھنا حضور نے مشروع کر دیا تھا، پڑھ رہے تھے، لیکن کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا، کچھ لوگوں نے امام کھڑا کیا ہوا تھا، اس سے قرآن سن رہے تھے. اس سے مسجد میں بدنظمی کی کیفیت تھی، انہوں نے صرف بدنظمی کو دور کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ کہا کسی ایک آدمی کو امام مقرر کر دیں. پچھلے دنوں ایک گفتگو کے دوران میں بعض اہل علم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ خلفائے راشدین کیا اس کا اہتمام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً کرتے ہوں گے. نہیں، یقیناً نہیں کرتے تھے،
نہیں کرتے تھے مسجد میں نہیں.
مصنف ابن ابی شیبہ میں جتنے بھی اس معاملے میں آثار بیان ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ مسئلہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، امر رجل، ایک آدمی کو انہوں نے ہدایت کی کہ تم نماز پڑھا لیا،
یعنی وہ ایک رعایت ہے جو حضور نے جس کی اجازت دی اپنے زمانے میں، اس کی ایک شکل ہے،
اس کی صورت. خلفائے راشدین تہجدی کے وقت نماز پڑھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تو تبصرہ موطا میں نقل ہوا ہے اس کے اوپر کہ واللتی تنامون عنہا خیر، یا دوسری جگہ افضل من اللتی تقومون، یعنی جس کو چھوڑ کر تم یہ نماز پڑھ رہے ہو
وہ اس سے بہتر ہے،
وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تو اس وجہ سے تہجد کا وقت ہی اس کا اصل وقت ہے، اللہ توفیق دے تو اس وقت پڑھنی چاہیے. لیکن اب مسلمانوں نے قرآن سننے کی ایک بہت اچھی روایت قائم کر لی ہے اور عام طور پر وہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کی رکعتیں 3, 5, 7, 9 یعنی تاک ہونی چاہیے،
یہ سب ٹھیک ہے،
اور 23 بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت 23 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو 20 نہیں کہنا چاہیے،
20 اور 3 جو وتر پڑھی.
36 رکعتیں بھی پڑھی جاتی رہی ہیں، اس کی 49 رکعتیں بھی پڑھی جاتی رہی ہیں. مالکیہ کہ ہاں اس کی تعداد،
یعنی حضور نے یقیناً اس کی بھی اجازت دی ہوگی،
اس کی بھی اجازت، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے حضور نے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی، وہ حدیث میں موجود ہے. حضور نے اس کی جماعت ہونے دی، یعنی آپ جب تہجد کے لیے باہر نکلے اور لوگ پیچھے سب بند ہو گئے تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا دو رکعتوں سے نماز ختم کر کے کہ جاؤ پیچھے سے چلے جاؤ، اس کی جماعت نہیں ہو سکتی، جماعت بھی آپ نے مشروع کر دی. اور یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کو تو سارا قرآن یاد نہیں ہوتا، تو ہم رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کر لیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. صحابہ کرام نے 23 رکعتیں بالعموم پڑھی ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں 23 رکعتوں کی ایک روایت قائم ہو گئی ہوئی ہے، وہی حرم میں ہے، وہی باقی جگہوں پر.
موزے پہن کے آپ نے بتایا کہ وضو باقی رہتا ہے اگر پہلے سے کیا ہوا، تو کیا نیل پالش لگانے کے بعد بھی یہ رعایت ہو سکتی ہے؟
جی، نیل پالش کے معاملے میں 3 ہی نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس کو اتارا جائے گا ہر حال میں، یہ عام فقہی نقطہ نظر یہی ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ آپ جراب پر مسح کرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اب جب آپ نے نیل پالش لگا لی تو اگر وضو نہیں بھی کیا ہوا تو یہی اب ہاتھ ہے، اسی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. میں جو درمیان میں نے بات کی ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ خواتین وضو کر کے نیل پالش لگا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر وضو کرتی ہے، کوئی حرج کی بات.
کتنے دن تک؟
جب تک جائے.
اچھا، وہ بہت دن
مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، جب تک وہ موجود ہے لگائے رکھے.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی، میرا ایک سوال ہے.
جی، ارشاد فرمائیے.
رامدی صاحب سے کہ عورتوں کا اپنے رشتہ داروں کی قبروں اور اولیاء کرام کے مزاروں پر جانا کیا جائز ہے؟
اچھا، بہت شکریہ جی. خاتون حضرات، یہ سلسلہ سوالوں کا جاری ہے لیکن ہمیں لینا ہے ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر. خاتون حضرات، پروگرام دین و دانش میں یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، ہم لائیو کالز آپ کی لے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی حضور، ارشاد فرمائیے.
سر اندر بات کر رہا ہوں پنڈی سے.
جی فرمائیے.
معلوم یہ کرنا ہے گاندھی صاحب سے کہ جو اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، خاص طور پہ جو شوگر پیشنٹ ہے
جی،
یا کوئی اس قسم کے، تو وہ کس طریقے سے اپنا کفارہ ادا کریں؟ کیا وہ کسی ایک مطلب کسی خاص کوئی پیسے دے دیں یا کچھ اس قسم کے کس طریقے سے وہ کفارہ ادا کریں گے ذرا بتائیے گا.
بہت نوازی جناب. عورتوں کو قبروں پر جانا اور اولیاء کرام کی قبروں پر جانا.
دیکھیے کسی بھی قبر پر جائیں تو ان آداب کا خیال رکھیں اس معاملے میں بیان کیے گئے ہیں. بین نہ کریں, بال نہ کھولیں, منہ نہ پیٹیں. جس طریقے سے عام طور پر عورتیں جزا فضا کرتی ہیں وہ طریقہ اختیار نہ کریں. بیٹے کی بھائی کی قبر پر گئی ہیں تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ادب آداب کے ساتھ وہاں کھڑی ہوں. اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ کے ہاں بھی جا رہی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں جا کے. اصل میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے وہ مغفرت کی دعا ہے, اور یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے. تو جس قبر پر بھی آپ جاتے ہیں قبر والے کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, اس لیے کہ سب مغفرت کے محتاج ہیں.
ایک کال اور لے لیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
سعید بول رہا ہوں جی, ملتان سے.
جی سعید صاحب ارشاد.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے
جی,
اور یہی آیت 69 مائدہ میں ہے
جی جی,
جس کا اگر ترجمہ کہیں تو وہ, یا آیت بھی پڑھ دیتا ہوں میں
جی جی,
کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ ایک ہی وقت میں کہا گیا کہ مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو یا ستارہ شناس,
جی
اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف رنج کا موقع نہیں ہے.
جی
تو یہ کیا, ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ستارہ شناس جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر نبی کے دور کی پر ایک ختم ہو گیا اس کا دین, تو اب ایک ہی وقت میں مسلمان, یہودی, عیسائی یا صابی ایک ہی کیفیت میں ان کے کوئی خوف یا رنج نہیں ہوگا.
ہم ایسا کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے جان لیتے ہیں.
جی
اور ایک
یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, اصل میں بڑی غیر معمولی آیت ہے. دو جگہ آئی ہے, یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے, سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے, اور دونوں جگہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش, مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات. یہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ملے گی, اس کا ایک معیار ہے. یعنی خواہ مسلمان ہوں, خواہ یہودی ہوں, خواہ نصرانی ہوں, جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں, ان کے لیے ایک ہی معیار ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ معیار کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان, آخرت کی جواب دہی کا سچا اقرار اور اچھا عمل کرنا, یہ مثبت معیار ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے, یہودیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے, عیسائیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے. اور وہ جو انہوں نے ستارہ شناس ترجمہ کیا تو وہ ستارہ شناس نہیں بلکہ صابی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور صابیوں کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کچھ اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یحییٰ کی امت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز کی عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ گروہ ہے کہ جن کے ہاں ستاروں کی پرستش شروع ہو گئی تھی. تو یہ مختلف آراء ہیں, اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح ترجمہ اس کا کر دیا ہو. یہ بھی ایک انبیاء علیہ السلام کی امتوں ہی میں سے ایک امت تھی جو کسی وجہ سے کسی بگاڑ میں مبتلا ہو گئی. تو بہت سی اس کے بارے میں آراء ہیں. آج کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے ان کے ذکر سے کہ عربوں کو بہت سے واقفیت تھی. اب کچھ محققین کہتے ہیں کہ بالکل اسی عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ عالم عرب میں بھی بعض دیہاتوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی ایک گروہ ہے جس طرح اہل کتاب کے دوسرے گروہ ہیں. ان سب کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ معیار یہ ہے, جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے. مثال کے طور پر اس معیار پر تو آدمی پورا اتر رہا تھا لیکن اس نے قتل کر دیا, تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سارے ہی اعمال ختم ہو جائیں گے اور قتل کرنے والا جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. اسی طرح کسی آدمی پر, وہ یہودی ہے, نصرانی ہے, اس پر یہ واضح ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں, اس نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا, تو یہ وہ بدترین جرم ہے کہ جس کے بعد تمام اعمال ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پازیٹو معیار بیان کر دیا گیا ہے اور وہ سب کے لیے یکساں ہے. اچھا, اب اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی تک حضور کی دعوت نہیں پہنچی, یا اس پر حق واضح نہیں ہوا, یا وہ پوری طریقے سے اس پر متنبع نہیں ہو سکا, تو پھر وہ معیار جو بیان کیا گیا اس کا حساب کتاب بھی اسی بنیاد پہ ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کسی گروہ سے وابستگی کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے لوگ.
اس کا تو نتیجہ یہ بھی ہوا کہ پھر جتنے غیر مسلم ہیں ہمارے ہاں ان کے بارے میں یہ عام تصور جو پایا جاتا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے, یہ بھی ٹھیک,
یہ بالکل غلط تصور ہے. ان میں سے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آشنا ہوئے, انہوں نے حجت پوری ہونے کے بعد جانتے بوجھتے جھٹلا دیا, انکار کر دیا, تکذیب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجرم ہوں گے. جو عام لوگ ہیں ان تک بات ہی نہیں پہنچی ہے, ٹھیک طرح سے ہم نے دعوت ہی نہیں پہنچائی, تو جو لوگ بھی ہیں ان سے اس بنیاد پہ مواخذہ ہوگا. ایک اور چیز بھی قرآن کی روشنی میں سمجھ لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ بات بھی واضح ہو گئی, حق بھی بالکل واضح ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی انسان کچھ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اقرار نہیں کر سکا. دل سے مانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی دعوت سچی ہے, تو قرآن نے اس طرح کے یہود کا ذکر کیا باقاعدہ سورہ آل عمران میں, اور یہ کہا ہے کہ جو اس طرح کے یہود ہیں یا اہل کتاب ہیں کہ جو اندر سے ایمان لا چکے ہیں اور ویسے نیکی پر قائم ہیں اور اچھا رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے, جو کچھ ان کے اعمال ہیں اور جو ان کا ایمان ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے.
سبحان اللہ. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی فرمائی جناب سوال.
جی میں کیسر بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے یہ گاندھی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جس طرح ایک اگر ہم کلاس روم میں ایک ٹیچر اگر بچوں کو تیاری کرواتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک ہی ماحول میں ان کو تیاری کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا پیپر لیا جاتا ہے اور رزلٹ ملتا ہے ان کا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے ادھر دنیا میں ہر بندے کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ہر ایک کا ماحول ایک دوسرے سے مختلف ہے, تو کیا سزا اور جزا کا کرائیٹیریا ہر بندے کے لیے اس کے حالات کے مطابق ہوگا یا سب کے لیے ایک ہے؟ اور اگر سب کے لیے ایک ہے تو ان کے لیے حالات, ان کا کسی کا غریب امیر ہونا, کسی کا اسلام کے اچھے علاقے میں اور کسی کا جہاں پہ اسلام.
جی سوال واضح ہو گیا, سوال واضح ہو گیا.
یعنی امتحان کی نوعیت جو ہے وہ آدمی کے لحاظ سے, ایک آدمی کو جتنا علم ملا ہے, جیسا ماحول ملا ہے, جو حالات میسر ہیں ان کے لحاظ سے اس کا امتحان ہو رہا ہے, بالکل انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی اگر تمام انسانوں کو یکساں حالات میسر کر دیے جاتے اور ایک ہی نوعیت کا امتحان ہر ایک کے لیے برپا ہوتا ہے, دنیا دو دن بھی نہیں چل سکتی
اور سب انسان بھی ایک جیسے ہوتے,
سارے انسان بھی ایک جیسے ہوتے, تو یہ تو انسانوں کی اس پوری دنیا کا سارا تنوع, سارا حسن, ساری ندرت ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد تو جیسے باٹا جوتے بنا دیتا ہے ویسے ہی انسان پیدا ہوتے. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے, تمام انسانوں میں بڑا فرق رکھا ہے, صلاحیت کا, ان کے مزاج کا, ان کی افتاد طبع کا, ان کے رجحانات کا, ان کا ملک, ان کی قوم, ان کا پس منظر, ان کی آب و ہوا, جو جس کو حالات میسر کیے ہیں, جتنا علم دیا, جو صلاحیت دیا, اس کے لحاظ سے امتحان ہے.
اور اس میں تو ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ پھر ہم عام طور سے جو حکم لگا دیتے ہیں کسی کے بارے میں, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے کیا حالات معاملہ.
تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے جی, ہم لوگوں کی جنت جہنم کے فیصلے کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سب کو دین کی دعوت دیں. مسلمانوں کو موجودہ زمانے میں زیادہ شوق یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے جہنم میں جائے گا, حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی دعوت دینے کے لیے برپا کیا گیا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے. تو ہمیں لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا چاہیے, اور جتنا دین, جتنا خیر, جتنا اپنے دین کا کوئی شعور ان کے اندر موجود ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے اور وہاں سے ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آؤ کچھ حقائق اور بھی ہیں, ان پر بھی غور کر لو.
خان صاحب روزے کے بارے میں بتائیے, روزہ کوئی نہ رکھ سکے تو؟
روزہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے, مجبوری ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر دو شکلوں کی مجبوری ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ایک وقتی مجبوری ہے, وقتی مجبوری جب ختم ہو جائے گی تو روزہ رکھنا پڑے گا, اور اگر مجبوری کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے ختم ہونے کا امکان نہیں ہے تو پھر فدیہ دینا چاہیے. وہ طعام مسکین ہے, ایک مسکین کا کھانا ہے.
اچھا خان صاحب ایک سوال یہ ہے بذریعہ ای میل, صدیق خان صاحب نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ آپ نے جاگیردار نظام کے متعلق سوال کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لیکن مولانا مودودی نے جاگیردار نظام کے حق میں کتاب لکھی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟
مولانا مودودی نے جاگیردار نظام کے حق میں کوئی کتاب نہیں لکھی, انہوں نے ملکیت زمین پر کتاب لکھی ہے. اس زمانے میں چونکہ کمیونزم کا غلغلہ تھا تو عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ زمین ذرائع پیداوار میں سے ہے, لہذا اس کی نجی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے اس کی تردید کی تھی اور یہ کتاب لکھی تھی کہ نہیں, نجی ملکیت کیوں نہیں ہو سکتی, جس طرح باقی چیزوں کی ہو سکتی ہے اس کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ تو دنیا بھی گئی, وہ دور بھی گیا, نجی ملکیت کے بارے میں ساری بحثیں بھی ختم ہو گئیں, اب تو پھر ایک مرتبہ دنیا اسی جگہ پر آ گئی ہے. تو مولانا مودودی نے جاگیرداری کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا. جاگیرداری
کے حق میں,
جاگیرداری جو ہے یہ تو پیدا ہوتی ہے جب ریاست کی طرف سے لوگوں کو زمینیں دی جاتی ہیں ان کی خدمات کے عوض میں, تو یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے,
یعنی اسٹیٹ کی چیزیں لوگوں کو دے دی جاتی ہیں,
یہ واپس لے لینی چاہیے اگر اس سے کوئی فساد پیدا ہو رہا ہے.
ٹھیک. السلام علیکم.
السلام. جی احسن ہو رہا ہوں سیالکوٹ سے.
جی احسن صاحب.
ہاں جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے یہ سنا ہے اور کافی علماء سے کنفرم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عورت پہ جو حج کی فرض ہے اسی وقت ہوتا ہے جب وہ خود صاحب نصاب ہو اپنے مال سے, مطلب خاوند پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے عورت پہ حج کرا لے. ایک یہ ایشو. دوسرا, رسائل رسال المسائل میں علامہ مدودی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ جوہرات جو ہوتے ہیں جولری ان پہ جوہرات پہ کوئی زکات نہیں ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی جو جولز تھے ان پہ زکات نہیں لی گئی نہ صحابہ کرام نے، اس بارے میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں میں.
بہت شکریہ. حج کیا عورت پر اسی وقت ہوگا جب وہ خود کمانے کے لائق ہوگی یا اس اہلیت رکھتی ہو؟
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ خاوند کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، تو جو دینی فرائض کسی خاتون پر عائد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اس پر کیوں نہیں ہے نا؟ نان و نفقے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے نا، تو یہ ایک فرض ہے جو اس پہ عائد ہوتا ہے. اگر خاوند اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حج کرا سکتا ہے تو ضرور حج کرانا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ یہ استطاعت منحصر ہے خاوند کے فیصلے پر، تو اگر خاوند اس کے لیے تیار نہیں ہے تو عورت مسئول نہیں ہوگی، اس سے پوچھا نہیں،
اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. اس کی ذمہ داری
خاوند سے یہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا کہ ایک بی بی حج کرنا چاہتی تھی، ایک عبادت کا اس کو شوق تھا، تمہارے پاس حالات بھی ایسے تھے کہ تم اسے حج کرا سکتے تھے، کیوں نہیں حج کرایا تم نے اسے؟ جبکہ تم پر دوسری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو وہ بہرحال تمہاری ذمہ داری ہیں. ہمارے دین میں تو یہ نہیں کیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں پر معاش کی یکساں ذمہ داری ڈال دی گئی ہو، مرد پر تمام ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو جب تمام ذمہ داری اس پر ہے تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
ہیلو سر، میرا یہ سوال ہے مولانا یہ ان سے کہ بھی ہم ہمارے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، جس طرح میں نے کسی مولانا سے میں نے سوال کیا تھا کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی تعویذ بتا دیا جائے.
جی
تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک ٹوکن نمبر دیا، انہوں نے کہا جی آپ کل فون کیجئے گا، ہم استخارہ آن لائن پہ ہم آپ کو بتا دیں گے.
اچھا.
میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو باپ پہ بندش کی ہوئی ہے، تو آپ کے جو ہے نا روحانی طریقے سے آپ کی کاٹ ہوگی، تو آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں آپ کی یہ کاٹ ہو جائے گی. کیا یہ طریقہ کار بالکل درست ہے؟
ٹھیک، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب. ناظرین محترم، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ سوال و جواب کا سلسلہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم.
جی وضاحت علی بول رہے اسلام آباد سے.
جی حضور فرمائیے.
دو چھوٹے میرے سوال تھے، ایک تو یہ کہ ستیلے بھائیوں کو ہم زکات دے سکتے ہیں؟
جی.
اور دوسرا یہ کہ ٹوتھ پیسٹ کا تھوڑا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو سکتی ہے روزے کے دوران؟
جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام جی. سوال ارشاد فرمائیے.
میں سید ظفریاب بول رہا ہوں جی سرگودا سے.
جی حضور.
جی میں نے سوال یہ کرنا ہے غامدی صاحب سے کہ کیا مسافر کے علاوہ بھی کوئی صورت ایسی ہے کہ دو نمازیں بندہ کٹھی کر لیں؟
اچھا بہت شکریہ.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا، امام کے ڈنڈے تلے بلایا جائے گا، کیا ایسی کوئی آیت ہے؟
جی اچھا بہت شکریہ. میم صاحب، احسن صاحب کا ایک سوال یہ تھا کہ مولانا مودودی نے سائل مسائل میں، جس میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں، جواہرات پر کوئی زکات نہ دینے کی وجہ یہ بیان کی، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں پتھر پہ زکات نہیں لی، اس طرح آپ کی کیا رائے؟
نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں ایک تو یہ تھے ہی بہت کم، اور دوسرے یہ کہ جواہرات پر زکات لینے میں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. سونے پر آپ زکات اگر لیں گے تو سونے کا کچھ حصہ الگ کر دیجیے تو اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جواہرات پر زکات لینے میں یہ ضروری ہے کہ پھر آپ الگ سے، آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو ان سے زکات دیں، کیونکہ اگر آپ نے ہیرے کو مثال کے طور پر توڑنا چاہا تو اس کی تو قیمت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یہ ایک ایگزمپشن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی گئی. آج کے زمانے میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اس پر زکات عائد کر سکتے ہیں.
یہ شریعت نہیں ہے،
یہ شریعت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک صورتحال ہے. جیسے مثال کے طور پر سبزیوں سے زکات نہیں لی گئی، لیسا فی الخضروات صدقہ فرمایا نا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سبزیوں سے زکات لے کے اس کو منتقل کرنا ہی ممکن نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں جو ہمارے ہاں اب کرنسی ہے اور جس طریقے سے ایکسچینج ہو جاتا ہے، یہ چیز موجود نہیں تھی. آپ کو عام طور پر اسی شے کو زکات کے طور پر لینا پڑتا تھا، تو اس میں پھر 10 قسم کے مسائل ہوتے تھے.
یعنی اس میں وہی بات ہے کہ زکات ہر چیز پر ہے سوائے اس کے کہ کوئی انتظامی مشکل ہو.
حکومت اگر کسی معاملے میں کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دیتی ہے کسی وقتی صورتحال میں، تو ایگزمپشن ہوگی، جیسے ہم بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے سے اب ٹیکس نہیں لیا جائے گا یا مالیہ نہیں لیا جائے گا، آفت آ گئی ہے. تو مختلف ہوتے ہیں، وجوہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی موقع کے اوپر زکات نہیں لیتے. اگر وہ وجوہ دور ہو جائے تو آپ زکات لے سکتے،
ورنہ جواہرات پر زکات ہے آپ سمجھتے
ہیں؟ ہر چیز پر زکات ہے. زکات صرف ذاتی استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے، ذرائع پیداوار پر زکات نہیں ہے، اور جو نصاب مقرر کر دیا جائے اس پر زکات نہیں ہے، باقی ہر چیز پر ہے. ہاں البتہ حکومت کسی موقع کے اوپر کسی چیز کو ایگزمپٹ کر دے، کر سکتی.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جناب.
میں نے یہ رامدی صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے پروسٹیٹ کی تکلیف ہے اور میں روزے رکھ رہا ہوں اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مگر وہ یہ ہے کہ کسی نام جس وقت میں مطلب whenever I go to the commode, تو مطلب اس سے مجھے پیشاب تو آتا ہے مگر اس کے بعد تھوڑی جیسے قطرے شطرے جیسے آتے ہیں
جی,
مگر اس کا مطلب کیا حل ہے؟ اگر میں کوشش تو کرتا ہوں کہ نہیں
جی
وہ مجھے اپنا میرے کپڑوں کو افیکٹ نہ کرے
جی,
بٹ ان کیس اٹ ڈز
ٹھیک,
واٹ از دی ریمیڈی؟
یہ آپ پہلے ان کے سوال کا جواب.
نہیں, بات یہ ہے کہ اپنی حد تک ہی آدمی نے طہارت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. چنانچہ تابعین میں سے جو جلیل القدر فقہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حد تک اہتمام کر لیں, اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ان کو موقع مل رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ لیں یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں کر لیں, بیماری کی نوعیت ایسی نہیں ہے, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. بس اتنی طہارت کریں جتنی ممکن ہے ان کے لیے.
ٹھیک, السلام علیکم. ہیلو
جی. وعلیکم السلام.
جی فرمائیے.
میں مسز مظفر لاہور سے بول رہی ہوں.
جی
میرا سوال صرف یہ تھا کہ جیسے ہم تسبیح کے لیے کوئی گنتی کرتے ہیں فلاں چیز 313 مرتبہ, جیسے مثلا بچوں کے ایگزام ہوئے ہیں تو کہتے ہیں 11,000 مرتبہ یا حسیبو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے اور اللہ کامیابی دیتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ کاؤنٹنگ جو ہے یہ کتنا مطلب ایک وزن رکھتی ہے اس بات میں, اگر ہم بغیر کاؤنٹنگ کے کر لیں تو کیا؟
بہت شکریہ. ایک ترتیب سے چلتے ہیں غامی صاحب, کچھ سوال رہ گئے. سوتیلے بھائی کو زکات دینا کیسا؟
سگے بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے, اس میں سگے اور سوتیلے کا کیا سوال ہے؟ بھائی اگر ضرورت مند ہے تو آپ کا قریبی عزیز ہے, سب سے بڑھ کر آپ کی زکات کا مستحق ہے, ضرور زکات دیں اس کو. زکات کا اس سے اچھا مصرف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز, کوئی رشتہ دار, آپ کا بھائی, آپ کی کوئی بہن ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں.
پیسٹ کر سکتے ہیں روزے میں؟
بالکل کر سکتے ہیں, جیسے آپ مسواک کر سکتے ہیں. پیسٹ تو اصل میں ایک ذریعہ ہے نا دانتوں کو صاف کرنے کا. باقی کوئی آدمی اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس میں وہ مسواک کو ترجیح دیتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ روزہ اس سے کوئی مکروہ ہو جاتا ہے جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے, میرا یہ رجحان نہیں ہے, میرے خیال میں کر سکتا ہے.
اچھا صاحب, یہ فرمائیے کہ سفر کے علاوہ بھی دو نمازیں کسی صورت میں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟
بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں. آج کل تو آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں بعض اوقات آپدا کی کیفیت ہوتی ہے, آپ کہیں پھنس جاتے ہیں اس میں اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے, تو جہاں بھی اس طرح کی کوئی مشکل پیش آ جائے,
بارش کے موقع پر, تو
بارش کے موقع پر بھی حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے
کہ زمانے میں
بارش کے موقع پر بھی ایسا کیا گیا. سفر میں تو بہرحال ربیع سر
کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں
ذمہ داریوں کی نوعیت ہوتی ہے. ڈاکٹر حضرات ہیں مثال کے طور پر, ان کو آپریشن کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے کا آپریشن ہے, تو وہ اگر نماز پہلے پڑھ کے چلے جائیں دونوں نمازوں کو ملا کے, یا کسی موقع کے اوپر ان کو تاخیر ہو رہی ہے تو پھر دونوں نمازوں کو ملا لیں, تو یہ بہت سی صورتیں ہیں. اصل میں دین میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں وجہ سے آپ یہ کر لیں تو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اس کا سبب کیا ہے. وہ سبب اجتہادی طور پر پھیل جائے گا. سارے اسباب کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ اس لیے کہ سارے اسباب کا تعین نہیں کیا جا سکتا. مثلا یہ ڈاکٹر کا آپریشن کرنا, یہ تو آج کے زمانے کی چیز ہے نا, پرانے زمانے میں تو نہیں تھا.
اچھا, آپ یہ فرمائیے کہ کیا کوئی آیت قرآن میں ایسی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے ائمہ کے نام سے پکارا جائے گا؟
نہیں, ایسی کوئی آیت میرے علم میں نہیں ہے. یہ توجہ دلائیں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ظہور ہو رہا ہو, حافظے میں نہ ہو, اس کا کوئی حوالہ دے دیں تو ضرور دیکھ لیں گے.
گنتی کی کیا اہمیت ہے؟ تسبیح گنتی کے ساتھ کرنا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
گنتی جہاں تک تسبیحات میں ہے وہ تو حدیث میں آ گیا نا کہ آپ 25 مرتبہ سبحان اللہ کہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں, لیکن یہ جو یا حسیب وہ 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے, یہ لوگوں کی ایجاد ہیں. یہ سب چیزیں گنتی کر کے, یعنی آپ 1-2-4 کر کے کوئی تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں, اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی کانسنٹریشن ہو جاتی ہے, یعنی آپ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ اس پر پوری طرح مرکوز ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی عام طور پر صحابہ کرام کا مسلک تو یہ رہا کہ جو تعداد حضور نے بتائی ہے بس اس تک محدود رہنا چاہیے, اور انہی کلمات تک بھی محدود رہنا چاہیے. باقی یہ جو عام طور پر لوگ بتاتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کئی ماہ ایک ٹی وی کے اوپر ایک بڑے ڈاکٹر صاحب مسیح اور مادی کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کرتے رہے. اس میں بہت ساری روایات, حدیثیں اور بہت سے مختلف قسم کے گروہوں کے علماء بھی اکٹھے ہوئے. اب میں سی ڈی اس کی سن رہا تھا
جی.
اس سے جو بات سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا مسیح اور مادی آئے گا
جی,
جو آتے ہی خون کی ندیاں بہا دے گا
جی,
اور سلیبیں اینٹوں اور پتھروں اور لکڑیوں کی توڑے گا, خون خرابہ ہوگا, تباہی ہوگی, انسانیت کو کچھ حملے ہوں گے
جی.
جبکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو وہ تو مظلومیت میں گزار دی آپ نے
جی. آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مسیح اور مہدی آئے گا وہ سنت رسول اور اس قرآن پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تصدیق کرتا ہے اس کا عمل واجب نہیں ہوگا؟ کیا وہ نئے طریقے سے اسلام پھیلائے گا؟ کیا اس کا نیا اسلام ہوگا؟
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خاتون حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ خاتون حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو،
بول رہا ہوں جی، راؤ ظفر اقبال۔
جی راؤ صاحب،
سر میرا یہ سوال ہے، سر سوال تھوڑا سا لمبا ہے، کائنڈلی سن لیجئے گا، کہ کیا مسلمانوں پر با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے؟
جی
صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جی
ایک نابینا شخص کو اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں
جی
نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔
ٹھیک،
تو بینائی والے شخص کو بغیر شرعی عذر کے
جی
بھلا گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کس طرح ہوگی؟
ٹھیک۔
دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے حکم دوں، پھر اذان کہلاؤں اور ایک شخص کو نماز باجماعت پڑھنے کے لیے کھڑا کروں، کھڑا کر کے ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور ان کو ان کے گھر سمیت جلا ڈالوں۔
ٹھیک،
بہت شکریہ،
بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔
تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اسکیریج ہوتا ہے؟
جی مس کیریج، جی
جی، جو مس کیریج ہے، ابارشنز ہیں، وہ تو فل ٹرم نہیں ہے، وہ 3 منتھس کا، وہ 4 منتھس کا، یہ 2 منتھس کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اتنا ہی ٹائم پیریڈ کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کے لیے ٹائم پیریڈ کم ہے اور نماز روزہ وغیرہ ہم آفر کر سکتے ہیں؟
جی بہت شکریہ غامی صاحب، سوال مسیح اور مہدی کے بارے میں آپ نے سنا تھا، مفصل سوال تھا ان کا، ان کا اشارہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آنے والے ہیں کیا ان کا کوئی طریقہ مختلف ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں روایات ہیں، ان روایات کو وہ دیکھیں، ان روایتوں میں جتنی بات بیان ہوئی ہے اگر وہ ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو بس اتنی بات ہی کہنی چاہیے، اگر کسی نے ان کی شرح وضاحت میں اپنی طرف سے کوئی باتیں بڑھا دی ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی۔ میرا جو ان روایتوں کے بارے میں نقطہ نظر ہے وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے، اس میں علامات قیامت کا باب نکال کے اس کو پڑھ لیں، اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بتا دی ہے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے محدثین کے نزدیک وہ پایہ ثبوت کو پہنچتی نہیں ہے، اور مسیح کی روایات کا جہاں تک تعلق ہے ان روایات کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو کچھ محل نظر محسوس ہوتی ہیں، تو اس کو وہ تفصیل سے وہاں دیکھ لیں، اور میرے نزدیک اتنی بات ہی بس ماننی چاہیے جتنی بات کسی روایت کے اندر بیان ہوئی ہے۔
خان صاحب، ایک سوال رہ گیا ہمارا، ایک صاحب نے پوچھا تھا آپ سے کہ وہ انہوں نے فون کیا، ان کو ٹوکن کے بارے میں بتایا گیا، پھر کوئی استخارے کا سلسلہ تھا، پھر کسی نے ان سے فیس طلب کی، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے فیس لیتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے علوم فنون کے ماہرین ہیں اور اپنی مہارت کی فیس طلب کرتے ہیں۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین تو مفت بانٹنے کی چیز ہے، اس کی کوئی فیس نہیں لی جا سکتی۔ یعنی جب آپ دین بتاتے ہیں، یہ استخارے کے بارے میں پہلے تو اپنے تصور کو درست کریں، استخارہ ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے سکھائی ہے، یہ ویسی دعا ہے جس طرح باقی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ان کو خود کرنی چاہیے۔ جب کسی اور آدمی سے یہ کہیں گے کہ میرے لیے استخارہ کر دیں،
لینے کے لیے گئے نا،
اسی طرح تعویذ لینے کے لیے گئے ہیں، تو تعویذ دینا تو ایک فن ہے نا، یعنی کسی آدمی کے پاس کوئی فن ہے جس کی بنیاد پر وہ علاج معالجہ کرتا ہے، تو اس کو وہ مولانا نہ کہیں۔ یعنی کسی آدمی کا دین کا عالم ہونا ایک اور چیز ہے، اس طرح کسی فن کا ماہر ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ تو اس نے اپنے اس فنی مہارت کی فیس ان سے طلب کی ہے، تو اگر تو وہ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں تو دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو معاوضہ لینے کا حق ہے۔ مجھے آپ کو دین بتانا ہے، یہ میرا فرض ہے، مجھے دین سیکھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اس طرح کی چیزوں کا تعلق ہے، اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی نہ تعویذ کوئی ہمارے دین کا حصہ ہے، نہ تعویذ دینا کسی عالم کی کوئی ذمہ داری ہے، یہ اپنی جگہ الگ علوم و فنون ہے، اور یہ جس طریقے سے مسلمانوں میں ہے اسی طرح مسیحیوں میں، اسی طرح باقی
اس میں دین استعمال ہوتا ہے اکثر،
اس میں دین کو استعمال کیا جاتا ہے، تو دین کا استعمال اس طرح کے مقاصد کے لیے یہ کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔
اور گریز کرنا ہی اچھا ہے، آپ یہ کہیں گے،
اس میں کیا شک ہے، دعا کریں اور ان چیزوں کی طرف رجوع کریں جن چیزوں کا تعلق سائنٹیفک علوم سے ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں بسا اوقات آدمی اپنے آپ کو توہمات میں مبتلا کر لیتا ہے، لیکن بہرحال جب آپ کسی آدمی کے پاس اس کے فن یا علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے جائیں گے تو وہ فیس تو مانگے گا آپ سے۔
غامی صاحب، محمد ابو بکر صاحب نے کراچی سے ایک سوال نوٹ کرایا ہماری ٹیم کو، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، اور اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس میں اس کا کیا کارنامہ ہے؟
دونوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے. دونوں نے شعور کی عمر کو پہنچنا ہے, دونوں کو بچپن میں کسی نے نہیں پوچھنا. شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد دونوں کو جتنا علم ملا اور جو حالات میسر آئے ان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے گا. کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی, یعنی دین اس کو پہنچ گیا, اس کو مل گیا, ظاہر ہے کہ علم اس کے پاس زیادہ ہے, اس کے لحاظ سے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے کے پاس دین کی ہدایت اس طریقے سے نہیں پہنچی, اس کو اس کی رعایت بھی اسی طریقے سے مل جائے گی.
ٹھیک, ہمارے لیے بھائی سہولت بھی ہے کہ کالز ریکارڈ ہو جاتی ہیں, کچھ ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں.
السلام علیکم, میں طارق سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں ریاض سے. عام طور سے سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا مختصر اور جامع ذکر جو انسان ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکے, جان کیجیے گا.
بہت شکریہ رامی صاحب. ایک سوال جو آیا تھا ذرا مفصل, جنہوں نے پہلے کہہ دیا تھا باجماعت نماز کے بارے میں, دو روایتوں کا انہوں نے حوالہ دیا.
دیکھیے, جب کوئی چیز روایتوں کے اندر آتی ہے تو اہل علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں. تو سارے مسئلے کا جائزہ لینے سے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اگر آپ اکیلے میں پڑھتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے, لیکن مسجد میں جب آپ جات کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بہت اجر کا باعث ہے, اور بغیر کسی عذر کے آدمی کو گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ بہت باعث اجر ہے, بڑی فضیلت کی چیز ہے. یہ جو انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں یہ خاص موقع کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ جس میں منافقین کو بالکل الگ کیا جا رہا تھا, اور منافقین کی تطہیر مقصود تھی. اس کے لیے بہت سے امتحانات سے گزارا گیا, جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی لیے سفر کرایا گیا تھا کہ منافقین کو ہم الگ کرنا چاہتے تھے. اس موقع کے اوپر لوگوں پہ لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, ایک پہلو. اور اس میں حضور نے یہ منافقین کو تحدید کرتے ہوئے الفاظ فرمائے تھے کہ جو لوگ اس طریقے سے, باوجود اس کے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ہر حال میں آپ کو مسجد میں آنا ہے, ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے کی مسجد میں اللہ کا پیغمبر امامت کر رہا ہو اور اس کی طرف سے اذان دی جائے, تو پھر کسی مسلمان کے لیے بھی گھر میں بیٹھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں رہتا. تو یہ دو چیزوں کو ملحوظ رکھیں. عمومی قانون وہی ہے کہ آپ کو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے, مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں, لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی.
السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, فرمائیے.
میں ناصر بول رہا ہوں اسلام آباد سے.
جی ناصر صاحب,
میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اذان دی تھی؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو نماز کائنات ہو جاتی. اس بارے میں مجھے وضاحت چاہیے.
اچھا, بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. میم صاحب, ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ مس کیریج ہو جاتی ہے, بعض وقت مہینے کم ہوتے ہیں, اس صورت میں کہ طہارت کے حکام کیا ہیں؟
دیکھیے, بات طہارت کے حکام کا تعلق تو اصل میں نفاس سے ہے. اگر تو آلودگی قائم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب تک وہ ختم نہیں ہو جائے گی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اگر وہ ختم ہو گئی ہے, دو دن بعد ختم ہو گئی ہے, چار دن بعد ختم ہو گئی ہے, تو بس اس کے بعد
اس کی کوئی خاص
مدت مقرر نہیں کی گئی. اس طرح کی جو عام ولادت ہوتی ہے اس کے بعد بالعموم 40 دن تک ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اگر پہلے ختم ہو جائے تو نماز شروع ہو جائے گی.
ہاں سر, ایک جو ریکارڈڈ کال میں انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک کوئی مختصر جامع ذکر ہے جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں؟
سب سے بہتر وہی ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے, اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ہیں کہ جو میزان میں بہت بھاری ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے, اور زبان پر بڑے آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو سبحان اللہ الحمدللہ سے بہتر کیا کلمات ہے؟ اللہ کی آپ تسبیح کریں, اللہ کی حمد کریں,
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس طرح سے
کئی طریقوں سے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اصل میں اللہ کی حمد کرنی ہے اور اس کی تسبیح کرنی ہے, تو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد.
یہ آپ کے خیال میں کیا بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں, یعنی میرے علم میں نہیں ہے, تاریخ حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایسی چیز میری نظر سے نہیں گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہو. آپ نے ہمیشہ مؤذن کو مقرر کیا اور وہی اذان دیتے تھے,
کیونکہ وہ جو بات بعد میں کہیں نہ کہ اذان دے دیتے تو پھر نماز کائنات ہو جاتی ہے.
ایسے لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیے, اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن نے سختی سے تاکید کر دی ہے کہ آپ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالیں گے جب تک کہ وہ بات آپ کو قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ جو پانچ بڑی چیزیں ہیں جن کو حرام میں نے کیا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان تقول واللہ ما لا تعلمون, اپنی طرف سے آپ اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت دے کے اس کو بیان کر دیں. اب یہ جو انہوں نے بیان کیا, اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا. ان کے علم میں کہاں سے آیا؟ کیا اللہ نے بتایا؟
اور اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, ظاہر ایسی کوئی بات
یہ ہمارا کام نہیں ہے.
رامی صاحب ایک سوال میرے پاس نوٹ ہے جو بڑی تاکید سے کہا گیا تھا آپ سے پوچھنے کو کہ آپ نے اپنی کتاب میں ذریت ابراہیم کا ذکر کیا اور اس پہلو سے کیا ہے کہ ان کی حیثیت اس سے قبل جو پیغمبر آتے تھے ان کے برابر ہے, اس سے پہلے انڈیویجول پیغمبر آتے تھے اور حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کو بعد میں اولاد ابراہیم علیہ السلام کو وہ درجہ دے دیا گیا, اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے.
قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیجیے, سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اسی طرح پوری آل ابراہیم کو بھی ایک منصب دیا, وہ شہادت کا منصب ہے اور اس منصب کی حیثیت بھی ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیغمبری کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کرتا رہا ہے, اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. یہی وہ منصب ہے, اگر یہ سورہ بقرہ کو نکال کے پڑھیں تو ابتدا ہی میں یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین, میں نے پوری دنیا میں تمہیں ترجیح دی اور منتخب کیا اپنے لیے, ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین, ساری دنیا کی ترجیح دے کے میں نے تمہارا انتخاب علی علم کیا. جگہ جگہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو, وہ بنی اسماعیل ہیں اور بنی اسرائیل ہیں, دونوں کو منتخب کیا گیا اس منصب پر کہ وہ خدا کے دین کی دعوت دنیا تک پہنچائیں, ایک علاقہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا کہ اس علاقے کے اندر خدا کی بادشاہی قائم کریں اور لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں.
ٹھیک, اس میں جو حیثیت ہے وہ پوری امت کی ہے, اس میں انڈیویجولز نہیں ہے,
نہیں پوری کی پوری ان کے اندر ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں بحثیت قوم بحثیت جماعت یہ حیثیت دی اور تمہارے بعد لوگوں نے سبت کے معاملے میں اس طرح کی بدتمیزی کی, تمہارے بعد لوگوں نے اس طرح سے خدا کے خلا قانون کو توڑا, شریعت کے ساتھ یہ معاملہ کیا, پھر میں نے ان کو سزا بھی دی.
اور اس سے مراد وہاں ان کے قائدین ہیں,
ان کے قائدین بھی ہیں اور ان کی بات
لوگ بھی ہیں. اچھا, کیا اسی طرح کی بات آپ کی دوسری تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو دوسری قوم بنی اسماعیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو چلتی ہے, اس کی بھی یہی حیثیت ہے؟
تو قرآن نے بیان کر دیا آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین, یعنی پوری کی پوری آلہ ابراہیم کو یہ منصب حاصل ہے
کہ اس کی دو شاخیں ہیں,
اس کی دو شاخیں ہیں, بنی اسماعیل بھی آلہ ابراہیم ہے اور بنی اسرائیل بھی آلہ ابراہیم ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے جو ان کو دی گئی ہے.
اور اس میں جو خاص بات اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے جس طرح سے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا ان کی قوموں کے ساتھ,
یعنی بالکل
کیا الگ امتیازی چیز,
امتیاز یہ ہے کہ اگر وہ خدا کی شریعت کی پابندی کریں گے تو اللہ انہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا, دنیا پر ان کا غلبہ اور اقتدار قائم ہو جائے گا, اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا جو ان کی پٹائی کریں گی اور اس طرح انہیں مسلسل عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا.
رامی صاحب ایک ای میل کے ذریعے آپ سے سوال کرنا تھا, فیصل داؤد صاحب ٹورانٹو سے پوچھتے ہیں کینیڈا, اگرچہ ہماری فرض نماز عبادات بھی انجام دیتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں لیکن دماغ میں ایک کشمکش رہتی ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے, قیامت کے دن آئے گا کہ نہیں آئے گا, تو کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ سورہ انعام میں مذبذبین کے تحت آیا ہے؟
نہیں, مذبذبین ایک اور چیز ہے, مذبذبین تو اصل میں وہ منافقین ہیں کہ جو دین کے مابین اور بے دینی کے مابین اسی طریقے سے تذبذب اور تردد میں مبتلا ہوتے تھے اور ان کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. یہ تو وہ سوالات ہیں جو آدمی کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں, ان سوالات کے بارے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہنا چاہیے, یعنی عقلی لحاظ سے بھی غور کرتے رہنا چاہیے ان حقائق کے بارے میں اور قرآن کا بھی مطالعہ کرتے رہیں تو پھر اس سے شرع صلاح حاصل ہوتا ہے.
ہم سب ایس ایم ایس ایک لے لیتے ہیں, عامر کریم صاحب بہال نگر سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, پیشین گوئیوں کی کیا حقیقت ہے اور شاہ نعمت اللہ کی پیشین گوئی کی کیا آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں؟
یہ پیشین گوئیاں میں نے بہت پڑھی ہیں, یہ عام طور پر ان میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جاتا ہے, ایک زمانے میں یہ کی گئی تھی, اس طرح کی پیشین گوئیاں آپ کو دوسری قوموں میں مل جاتی ہیں, بہت سی اس طرح کی پیشین گوئیاں ہیں, عام طور پر یہ کاہنوں کے انداز کی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں جن کے لیے مجمل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, ان کی آپ ایک یا دو تعویلات توجیہات بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک, یعنی اس میں کوئی ظاہر دینی چیز نہیں ہے پیشین گوئی اس طرح کی؟ غامی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آج بات شاید آخر میں ہمیشہ کچھ ہمیں جلدی وائنڈ اپ کرنی پڑتی ہے, وقت ہو گیا خواتین وزاد آج کے پروگرام کے خاتمے کا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کو, کل آپ اس کا ریپیٹ ضرور صبح 10 بجے دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.